تفسیر الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کس کو؟ اللذین، ان لوگوں کو. کون لوگ؟ اوتو، جو دیے گئے. نصیبن، ایک حصہ. من الکتاب، کتاب میں سے. ایک حصہ کیوں؟ صرف علم، عمل نہیں. تو جو شخص صرف علم رکھتا ہے کتاب کا، اس کے پاس کتاب کا بس ایک ہی حصہ ہے. پورا حصہ کس کو ملا؟ جو علم کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے؟ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کی صرف ظاہر داری ہے، اسپرٹ نہیں. جو یہودی علماء کی خاص خصوصیت تھی کہ بظاہر تو وہ علم کے بہت بڑے مرتبوں پر فائز تھے، لیکن اندر سے دین کی روح یا اسپرٹ یا جو خیر اور برکت ہے اس سے خالی تھے. یعنی بظاہر دینداری نظر آتی تھی، لیکن اندر دین کی کوئی روح نہ تھی، دین پر کوئی عمل نہ تھا. ایسے ہی جیسے کسی شخص کا جسم تو ہو مگر اس میں جان نہ ہو. ان کا دین ایک بے جان جسم کی طرح تھا، اسی وجہ سے ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی تھی. کیونکہ جس انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان کی حرارت ہوتی، پھر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا. وہ پھر صرف ریچولز پر گزارا نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی تڑپ اس کو چین نہیں لینے دیتی. جیسے ایک زندہ انسان ہوتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے؟ یؤمنون بالجبت، وہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں. جبت کیا چیز ہے؟ اس کا روٹ ہے جیم، بے، تے، بے اصل، بے حقیقت اور بے فائدہ چیز. وہ چیز جس میں کوئی خیر نہ ہو، ردی، بیکار قسم کی. یہ تو تھا اس کا لفظی معنی. لیکن ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کی تعریف کچھ یوں بیان کی گئی، الایافۃ والطرق والطیرۃ من الجب. ابو داؤد کتاب الطب سے ہے یہ. اس کا معنی ہے پرندوں کو اڑا کر، خط کھینچ کر یعنی لکیریں ڈال کر، بدفالی اور بدشگونی لینا، یہ سب جبت میں داخل ہے. یعنی فال لینا، ذائچے بنانا، پرندے اڑا کے فال لینا. گویا جبت میں جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور دوسری تمام بہمی اور خیالی باتیں شامل ہیں. کہا جاتا ہے کہ جبت حبشی زبان کا لفظ ہے، اور ان کی زبان میں جادوگر کے لیے لفظ جبت استعمال ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے، یعنی جادو. تو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ وہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اصل دین چھوڑ کر بہمی اور خیالی باتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. جیسا کہ آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ کی کتاب چھوڑ کے وہ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑھا کرتے تھے، یعنی شیطانی کاموں کے پیچھے لگ گئے. یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت حبشی زبان میں کاہن کو کہتے ہیں، نجومی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کا معنی شیطان ہے. مالک بن انس کہتے ہیں اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کی جائے وہ طاغوت میں شامل ہے. تو یہ اہل کتاب اللہ کی کتاب چھوڑ کر جبت اور طاغوت یعنی جادو، سحر اور فالگیری، کہانت وغیرہ میں پڑ گئے اور شیطان کے پیروکار بن گئے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ، یہ سب لوگ، اَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، ایمان والوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں راستے کے اعتبار سے. اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ سمجھیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ لوگ دین کی روح سے خالی تھے اور صرف ریچولز تک ہی ان کا دین محدود ہو گیا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص ان کے ہاں ریچولز کی پابندی میں کسی قسم کی کمی کرتا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے. اصل دین انہوں نے چھوڑ دیا تھا, تاغوت کے پیچھے پڑ گئے, بہنی اور خیالی باتوں کے پیچھے پڑ گئے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہود کے علماء نے دین میں ایسا تشدد پیدا کر دیا تھا کہ ان کے ہاں دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. لہذا اس مشکل دین کو چھوڑ کر لوگوں نے ایک خود ساختہ دین ایجاد کر لیا. ان کی دلچسپیاں دین سے ہٹ کر اور چیزوں کی طرف چل دی. مثلا یہودی علماء حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں کے اوپر اس بات سے تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ لوگ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے کہ ہاتھ دھو کر ہی کھانا کھانا چاہیے, لیکن بسا اوقات ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ دھو سکیں ہاتھ. یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, مثلا اگر آپ کو کیلا کھانا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہاتھ دھوئیں, آپ اس کو ٹچ کیے بغیر چھیل کے کھا بھی سکتے ہیں. لیکن ان کے ہاں یہ بہت بڑا جرم تھا. تو اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے علماء کو سفیدی کی ہوئی قبروں سے تشبیہ دی کہ جس کا اوپر تو بہت خوبصورت ہے, جیسے آپ سمجھیں کہ سنگ مرمر کی قبر, جس کے اوپر تو بہت خوبصورت پتھر لگا ہوا ہے لیکن اندر گلی کڑی ہڈیاں ہیں. اور یہ کیا کرتے تھے کہ تنکے تو چھان چھان کے پیتے لیکن شتیر نکلتے تھے. بظاہر دین کو انہوں نے بہت سخت قسم کے ریچولز سے پر کر رکھا تھا, یعنی بظاہر یہ ریچولز کی بہت شدت سے پابندی کرتے تھے لیکن اندر لوٹ خصوص کے مال پہ گزارا کرتے تھے. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, یعنی حرام کھاتے تھے, اللہ کی کتاب بیچتے تھے, بہت سے غلط کام کرتے. اور دوسری طرف ان کی حالت کیا تھی کہ اوپر سے چھوٹی چھوٹی بات پر بہت شدت اختیار کرتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا کہ ان کی دین میں پیدا کی ہوئی شدت میں آپ نے آسانی پیدا کی. آپ کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا نا کہ آپ نے لوگوں کے اوپر پڑے ہوئے بوجھ ہٹائے کہ اصل دین کو دیکھو. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, کہ آپ ان کے اوپر پڑے ہوئے توک اور بوجھ ہٹا رہے ہیں. کچھ تو ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر دین مشکل ہوا تھا, کچھ انہوں نے خود بھی بنا رکھا تھا. جب دین میں ایسی شدت پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے, پھر لوگ کیا کرنے لگتے ہیں بتائیے مجھے. جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکتہ چینی کرنے لگے کوئی, مثلا ایک شخص نیا نیا نماز پڑھنے لگا, اس کا دوپٹہ تھوڑا آگے ہو گیا تھوڑا پیچھے ہو گیا, اب لوگ اس کو تو کچھ نہیں کہتے جو نماز نہ پڑھے. لیکن اگر کوئی نیا نیا پڑھنا شروع ہو اور ابھی اس کو سارے ادب آداب نہیں آتے اور اس کا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا, تو نماز کی حالت میں رکھتا کہ آپ کے کپڑے کھینچنا شروع کر دیں گے. تو اسی قسم کے حالات تھے جب بھی. اب لوگوں نے کیا کیا, دین کو خدا حافظ کہا اور لگ گئے اور چیزوں کے پیچھے. کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے, روحانیت کی ایک ضرورت ہوتی. جب اصل دین میں روح نہیں رہتی تو وہ جبت اور تاغوت کے پیچھے چل پڑتے ہیں. دیکھیں ایک شخص جس کی زندگی کسی بالکل اور ماحول میں گزری, اب وہ دین کی طرف آ رہا ہے, وہ بالکل بچے کی طرح ہے, وہ چلتے چلتے چلے گا, سنبھلتے سنبھلتے سنبھلے گا, اس کو ٹائم دے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس ایک دن میں اوپر کا حلیہ بدل لے, اندر چاہے جیسا بھی رہے. ساری توجہ کس پہ ہے ہمارے دین میں؟ صرف ظاہریت پہ. ظاہر ٹھیک ہو جائے, ہمیں اس سے کنسرن ہے کہ آپ کا ظاہر ٹھیک ہو جائے, ہماری بلا سے آپ اندر سے کیا کیا نہیں, حسد کریں, بغض کریں, نفرتیں کریں, لوگوں سے بدگمانیاں کریں, جھوٹ بولیں, دھوکے دیں, فریب کریں, کریں تو کریں. یہی وجہ کہ آج دینداری ہمارے ہاں کیا ہے کہ ظاہری بہت سے حلیے درست کرنے کے باوجود رشوت, حرام خوری, دھوکا, فریب سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے, نہیں ظاہری ظاہری باتیں ان کو پتا تھی, وہ اصل کتاب کو ماننے کی بجائے جب کے پیچھے پڑ گئے, جادو کہانت کے پیچھے پڑ گئے, خرافات کے پیچھے پڑ گئے, اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تاغوت کے پیچھے پڑ گئے. تاغوت کو انہوں نے, بتوں کو انہوں نے اپنا خدا مان لیا. اور جب ایمان والوں کی بات آئی تو ان کو کیا کہنے لگے کہ ان کے مقابلے میں کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ کیسے؟ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اب وہ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہود کے سردار حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ احد کے بعد لے کر مکہ میں قریش سے ملنے کے لیے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ یہود اور مشرکین مکہ اب مل کر آئندہ مسلمانوں کا کچومر نکالیں، یعنی آپس میں معاہدہ کرنے کے لیے گئے۔ اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا، تم دھوکہ دینے والی قوم ہو، اگر واقعی تم اپنے قول میں سچے ہو کہ آئندہ تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے مسلمانوں کو کچلو گے تو ہمارے ان دو بتوں جفت اور تاغوت کے سامنے سجدہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہی کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس دو نام کے بت بھی تھے۔ حالانکہ یہ توحید پرست لوگ تھے، لیکن مسلمانوں کی ضد اور مخالفت میں بتوں کے سامنے بھی جھک گئے۔ اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا کہ 30 آدمی تم میں سے اور 30 آدمی ہم میں سے آمنے سامنے آئے تاکہ رب کعبہ کے ساتھ اس چیز کا عہد کریں کہ ہم مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ کعب کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا، اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم لوگ تو بالکل جاہل ہیں، اس لیے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ابو سفیان نے اہل کتاب سے پوچھا کہ بتاؤ ہم درست ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا، اپنوں سے علیحدہ ہو گئے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا، اس نے نئی باتیں ایجاد کر لی۔ تو اس پر کعب بن اشرف نے کہا تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، تمہارا دین درست ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کی بجائے جبت و طاغوت ان کے سامنے آ گئے، اور کافروں کو جا کے کہتے ہیں تم لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو اور وہ گمراہ ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے خلاف حسد کے مارے کس کا ساتھ دیا؟ ابو سفیان کا اور قریش مکہ کا۔ وہ کہنے لگے تم زیادہ ہدایت پر ہو، حالانکہ جانتے تھے کہ اصل ہدایت کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد له نصیرا، تم ہرگز اس کا کوئی دوست نہ پاؤ گے، پھر اس کو کوئی مددگار نہ ملے گا، نہ اللہ کی مدد اور نہ بندوں کی مدد۔ اب دیکھیں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے دراصل ان کی خواہشات نفس تھی، ان سے دنیاوی مفادات تھے۔ تو جو شخص خواہشات نفس کا شکار ہوتا ہے، دنیا کی محبت رکھتا ہے، تو یہ چیزیں اس کو ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ کعب بن اشرف کیا خدا کو نہیں مانتا تھا؟ کیا عبادت نہیں کرتا تھا؟ لیکن جب اس کے دل پر دنیا کی محبت چھا گئی تو اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش سے ملاپ کرنا چاہا، الحاق کرنا چاہا، اور اس کی خاطر ان کے بتوں تک کو سجدہ گوارا کر لیا، یعنی مخالفت میں حد سے بڑھ گئے۔ پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ انہیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، اسی لیے ان کے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھن گئی۔ یعنی جب کوئی قوم علمی خیانت اور بددیانتی میں اس قدر نچلی سطح پہ آ جائے کہ مشرکین کے ساتھ الحاق کرنے لگے، تو اس وقت پھر اس پر اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں اور بھی بہت سے لوگ ایسے بتائے گئے جن پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، مثلاً سود دینے لینے والے پر، لکھنے والے پہ، گواہی دینے والے پہ۔ پھر اسی طرح شراب پہ لعنت، اس کے پینے والے پہ، لانے والے پہ، بیچنے والے پہ، خریدنے والے پہ، نچوڑنے والے پہ، اس کے اٹھانے والے پہ، منوانے والے پہ، اس کو ہبہ کرنے یعنی بطور تحفہ دینے والے پہ، اسی طرح اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والے پہ، جبر و ظلم سے اقتدار حاصل کرنے والے پہ، تقدیر کے چھٹلانے والے پہ لعنت کی گئی ہے. اسی طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا، سنتوں کو ترک کرنا، محرمات کو حلال کرنا، لباس میں مرد عورت کی مشابہت کرے اور عورت مردوں کی مشابہت کرے. لیکن یہ لعنت کون کرے گا اور یہ کون کر سکتا؟ صرف اللہ کی ذات. کوئی انسان کسی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ تم لعنتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان. مومن نہ طعنے دیتا ہے اور نہ لان تان کرتا ہے، ولا البذی اور نہ وہ فحش کو ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف جاتی، جس پہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے، پھر وہ زمین پہ اترتی، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے، پھر دائیں بائیں گھومتی، جب کہیں رستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی اس کے پاس پہنچتی ہے. اگر وہ مستحق ہو تو پہنچ جاتی ہے اس کو، ورنہ کہنے والے پہ واپس آ جاتی. اس لیے کبھی بھی کسی کو لان تان نہ کرے، اس پہ لعنت نہ بھیجیں. اگر وہ اس کا اہل نہ ہوا تو پلٹ کے خود پر ہی آئے گی، اور ویسے بھی مومن کا یہ کام ہی نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی چادر اڑ گئی، اس نے ہوا پہ لعنت کی. یعنی صرف انسانوں پہ نہیں، دوسری مخلوق پہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اس پر آپ نے سن لیا اور فرمایا کہ تو اس پہ لعنت نہ کر، یہ تو اللہ کی طرف سے معمول ہے، اس کو تو حکم دیا چیزیں اڑانے کا، اللہ نے اس قسم مقرر کیا ہوا ہے. جب کوئی شخص کسی چیز سے لعنت کرتا ہے اور اگر وہ اس کی مستحق نہیں ہوتی تو کرنے والے پہ پلٹ آتی ہے. پھر فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تو پھر وہ لوگوں کو تل برابر نہ دیں گے. نقیر کا لفظ نقر سے ہے، نون کافرے کھودنے کو کہتے ہیں. اذا نقر فی الناقور کا لفظ یہ آتا ہے، اصل میں گٹھلی کے پیچھے اگر آپ کبھی کھجور کھائیں، بلکہ کھا کے دیکھیں اور اس کا چھلکا بھی اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کو بھی نوٹ کریں، تو اس کو نقیر کہتے ہیں، اس سوراخ کو. اور عام طور پہ محاورے میں اس کا ترجمہ تل برابر کیا جاتا ہے. یہاں یہود کی جو مشہور صفت ہے بخل، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اتنی بخیل قوم ہے کہ اگر ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہو تو کسی کو پھوٹی کھوڑی تک نہ دے. اسی بخل کی وجہ سے ان کے دل اتنے تنگ ہیں کہ حق ان کے سامنے آیا ہے تو یہ اس کا اعتراف بھی نہیں کرتے. کیا کیا تھا انہوں نے حق کا اعتراف نہ کر کے؟ مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دے دیا تھا اپنے چھوٹے دل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی. ام یحسدون الناس، ام کا مطلب یہاں بل کیجئے، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے. علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، اوپر اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے. یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ الناس کون ہے یہاں؟ یعنی مسلمانوں کو اللہ نے اپنے فضل سے جو اسلام کی نعمت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب کی، اس پر یہ حسد میں جل کر رہے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم یعنی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت دی تھی، یعنی یہ فضل اس سے پہلے خود ان کو بھی مل چکا ہے. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی. کون سی؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا حرکتیں کی؟ اب یہ اس بات پر جل بن رہے ہیں کہ یہی نبوت اور فضیلت ان کو کیوں نہیں دی گئی. یعنی ان کے اس سارے عمل کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ نبوت ان کی نسل میں نہیں آئی؟ یہ نسلی تعصب کا شکار ہو گئے ہیں. جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو حسد کا معنی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے الحسد تمنی زوال النعمہ، نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے. کسی انسان کی نعمت، اس پر کوئی خیر اور اچھی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرنا کاش وہ اس سے چھن جائے، کاش یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. یعنی صاحب نعمت کے زوال کی آرزو، جو اس نعمت کا مستحق بھی ہو. حسد کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ میری طرف لوگوں کی توجہ کم ہو گئی، मेरी अहमियत कम होने लगी है। तो बिल्कुल ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, 1 साल का बच्चा, वैसे उसका एक और बहन भाई पैदा हो गया, तो आपने देखा उनका रिएक्शन क्या होता है? वो चिड़चिड़े होने लगते हैं, वो अपने बहन भाई को मारते हैं, उसको नुकसान देने की कोशिश करते हैं। बाज बच्चों में ये बहुत होता है, बाज नहीं करते, हर एक की नेचर फर्क होती। तो वो बड़े बच्चे में ऐसी कैफियत क्यों होती? वो ये समझता है कि अब मेरी तरफ तवज्जो कम हो गई है, अब मेरे हिस्से की मोहब्बत ये ले गया, लिहाजा इसको गोद से निकाल दो, इसको हटा दो। बाज का देखा होगा ना, आप धक्के दे रहे होते हैं, इसको हटाओ। यही जो बच्चों में आपको अमल नजर आता है, यही अमल बसा औकात बड़ों में भी होता है। वो हाथ से तो धक्का नहीं देते किसी को, लेकिन दिल से इसकी तमन्ना रखते हैं और दुआएं मांगते हैं और अमल से जाहिर करते हैं और ऐसे हथकंडे अख्तियार करते हैं कि दूसरे की कद्रो कीमत कम हो जाए, उसकी अहमियत लोगों के अंदर थोड़ी हो जाए। असल में यहूद को मुश्किल ये थी कि वो अपने आप को दीन के इजारादार समझते थे। वो कहते थे कि असल दीन हमारे पास है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से आ गए? ये कौन से नबूवत का दावा कर रहे हैं? लोग इनके पीछे क्यों जा रहे हैं? लिहाजा उनके दिल में हसद की आग भड़क उठी और इस बिना पर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंधी मुखालफत पर तुल गए। मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा हसद से बचने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आपस में बुग्ज़ और हसद न करो और न ही एक दूसरे से पीठ फेरो। एक दूसरे से पीठ फेरना क्या? इन्हें से मिलना जुलना छोड़ देना, मुलाकात छोड़ देना, बल्कि अल्लाह के बंदे और भाई बन जाओ। और जायज नहीं किसी मुसलमान के लिए कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा करके ताल्लुक करे। यानी अगर किसी बात से नाराजगी हो भी गई है तो 3 दिन से ज्यादा उसको लंबा नहीं करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, इय्याकुम वल हसद فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب। खबरदार, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इसी तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। क्योंकि हसद के बाद इंसान ऐसे बुरे काम शुरू कर देता है जिससे उसकी नेकियां जाया होने लगती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी तरफ पहली कौमों का मरज शुक्के से चल पड़ा है। यानी हसद जो पहली उम्मतों में था, पहली कौमों में था, वो चुपके से तुम्हारी तरफ ही आने लग गया है। तुम्हारी तरफ पहली कौमों का मरज चुपके से चल पड़ा है और वो हसद है और बुग्स ऐसी खसलत है जो मूंड देने वाली है। मैं नहीं कहता कि वो बालों को मूंडती है, बल्कि दीन को मूंड डालती है। यानी जो शख्स हसद का शिकार होता है, उसके बाल नहीं दीन का सफाया हो जाता है। यानी उसकी अपनी जात को नहीं कुछ नुकसान पहुंचता, लेकिन दीन की खूब सफाई हो जाती, दीन वहां से खत्म होकर रह जाता है। अब यहाँ पर आप सारी आयात में देख रहे हैं ना कि थीम एक ही चल रही है। कौन सी? जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया कि जिस्म तो है, रूह नहीं। जब दीन की सिर्फ जाहिरियत रह जाए और इंसान अपने अंदर की सफाई ना करे, अपने नफ्स का तज़किया ना करे, तो सिर्फ ऐसे ऐसे गलत काम उससे सरजद होते हैं कि जिससे दीन खत्म होकर रह जाता है। जिससे आप हसद कर रहे होते हैं उसको तो पता भी नहीं चलता बसा औकात, और आपका अपना ढेरों खून जल जाता है जो बड़ी मुश्किल से बनता है। ये बात बहुत काबिल गौर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हसद की बीमारी को पहली कौमों की बीमारी से क्यों तशबीह दी, और फिर साथ ही ये फरमाया कि इसकी वजह से दीन की सफाई हो जाती। अच्छा, दीन की सफाई क्या होती? कि लोग दीन से बेजार हो जाए, दीन को छोड़ दें और चीजों की तरफ चल पड़े। क्या कभी आपने ऐसा नजारा देखा? आजकल तो हर जगह ये नजारे देखने में आते हैं। लोगों को दीन से कोई दिलचस्पी नहीं, क्या है? बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर नहीं वो लोग जिनको दीन से दिलचस्पी हो। खैर उनके अंदर है, लेकिन उन्हें दिलचस्पी नहीं। क्यों? क्या असबाब है? दीन वालों के रवैये उन्हें बेजार कर चुके हैं। दीन वालों के रवैये क्या है? उनके अंदर अखलाक नहीं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं। यानी बजाय इसके खैर और भलाई की बातें आम करें, किस बात को आम करते हैं? एक दूसरे की खराबियों को। और उसका नतीजा क्या होता है कि सारी मेहनत और कोशिश और तवज्जो और एनर्जी इस पे लग जाती है और जो करने का काम है वो पीछे रह जाता है। इससे दीन की सफाई होने लगती है। जाहिर है कि اب ایک شخص آپ کے پاس کس لیے آیا ہے کہ آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں، ہے نا؟ مثلا کوئی مسجد میں جاتا ہے جمعہ کا خطبہ سننے، یا کوئی شخص جاتا ہے کسی کا درس سننے، وہ کیا سننے کو جاتا ہے؟ کیا دماغ میں لے کر جاتا ہے میں کیوں جا رہا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان کی محبت لینے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق جڑ جائے، ہمیں کوئی زندگی میں رہنمائی مل جائے. لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے وہ باتیں تو کم ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کی باتیں بہت ہوتی ہیں. کبھی کسی ملک کا قصہ، کبھی کسی سیاستدان کا، کبھی کسی مذہبی لیڈر کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا. ہم نے دیکھا ہوگا کہ لیٹسٹ درسوں میں ٹرینڈ کیا رہا ہے، گھر کی سیاست سے لے کر ورلڈ پولیٹکس تک کی باتیں بہت، اور جو اصل قرآن اور حدیث کی بات ہے وہ بالکل ایک طرف، کم سے کم. اب لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کب پڑھنے جاتے ہیں؟ کہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے. کیا واقعی انہیں دین کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کی روح کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کی بات سنیں؟ ہے، لیکن جب ان کو ملتا نہیں تو پھر وہ کیا کرنے جائیں؟ تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا. اور یہ باتیں میں صرف دلچسپی کے لیے نہیں بتا رہی آپ کو، یہ مجھے اپنی اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے کہ آپ بھی اب دین کے نمائندے ہیں. جہاں دین کی بات ہو تو وہاں لوگوں کی باتیں کم اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ ہونی چاہیے. ادھر ادھر دائیں بائیں کی کم، اصل مقصد پہ آپ کی توجہ رہنی چاہیے. جہاں بھی کبھی کوئی آپ سے بحث کرنے لگے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، آپ ان کو خاموش کرائیں اور کہیں کہ فلاں کی باتیں چھوڑو، کوئی کام کی بات کرتے ہیں. کیونکہ سمال مائنڈز ڈسکس پیپل، یہ چھوٹی ذہنیت تنگ دلی کی علامت ہوتی، گھٹے ہوئے دل کی علامت ہوتی کہ انسان انسانوں کے پیچھے پڑے. اور وسط کب آتی ہے؟ جب انسان قرآن کی وسطوں میں گم ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب حرکتیں حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے یہ فضل کسی اور کو کیوں دے دیا، ان کی ٹیریٹری میں کوئی اور کیوں داخل ہو گیا. فرمایا تمہاری ٹیریٹری بھی ایک وقت میں بہت بڑی تھی، تمہیں بھی ملکن عظیمہ دی گئی تھی، تمہیں بھی کتاب اور حکمت ملی تھی، لیکن تم نے اس کی قدر نہ کی. فمنہم من آمن بہ، تو ان میں سے بعض اس پر ایمان بھی لے آئے. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے بعض اس سے رک گئے. صدا کا لفظی معنی رکنا بھی ہوتا ہے اور روکنا بھی ہوتا ہے، یعنی خود بھی ایمان نہیں لائے اور لوگوں کو بھی نہیں لانے دیا. وکفا بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم جلانے کے لیے. ایسے لوگوں کا انجام اور ٹھکانہ جہنم ہی ہے.